اور اللہ تعالی قبول فرما لے، اس کا بہت احسان اور مہربانی ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ یہ ہونا چاہیے. ہم نے اپنے اساتذہ اور مشائخ میں یہ چیز دیکھی اور بڑے ذوق شوق سے اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے. ہمیشہ کے لیے یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ اب تک دین کا پورا نظام تین چیزوں پہ مستحکم ہوا ہے. اور سب سے پہلے علم ہے، اور علم نام ہے شے اور ذہن کی مطابقت اور تعلق کا. شے چیز جتنی واضح ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی انسان کا ذہن اس کو قبول کرے گا، اور جتنا کامل سوچ میں شے کا سمانا ہے پھر اتنا ہی کامل اظہار بھی چاہیے، اور جتنا ذہن ناقص اس تصور میں رہے گا اتنا ہی اظہار میں بھی ناقص ہوگا، اور اگر اظہار میں مزید نقص آ گیا تو اسی کے بقدر جہالت آ جائے گی. ایک بچے نے، ہم نے، آپ نے، شاید ہم میں سے کسی نے بھی ایٹم بم نہیں دیکھا کہ کیا ہوتا ہے. شاید اسے کوئی لا کے یہاں رکھ دے اور پوچھے کہ کیا ہے، نہیں معلوم. اس لیے کہ انسانی ذہن اس کو نہیں جان سکتا جب تک کہ اس کے پاس پہلے سے کوئی بتانے والا نہ ہو. اجنبی اور نئی چیز ہے، پھر وہ بتا بھی دے، پتا بھی چل جائے، تو اس کا اظہار کیسے کرے کہ کیا چیز دیکھی. عین ممکن ہے کہ اس کے ذہن کی گرفت میں پورا وہ بم نہ آئے اور اظہار کرے تو کوئی اہم چیز اس میں سے رہ جائے. تو اس لیے علم یہ بڑی ضروری چیز ہے. دین کے نام پہ جتنی تحریکات چلی اور شریعت کو جس چیز نے نافذ کیا اس کا پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی علم ہے. اور علم کی آفت ایک چھوٹ بھی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو قیامت میں اللہ کے ہاں نفع دے گی وہ سچ. سچ سے بڑھ کر قیامت میں کوئی چیز نفع دینے والی نہیں. ایک آدمی اس قرار پہ مرا کہ اللہ ایک ہے، یہ سچائی اسے نفع دے گی. اس پہ مرا کہ اللہ بہت سے ہیں، خدا اس کے، یہ جھوٹ سے نقصان پہنچائے گا. اس لیے علم جب ناقص ہوتا ہے تو اظہار جھوٹ پر مبنی بھی ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ قیامت میں تو ڈبوئے گا ہی ڈبوئے گا، دنیا میں بھی وہ تحریک برباد ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے، جہاں علم کی بجائے سکہ جھوٹ کا چلنے لگے۔ اس لیے تصوف پہ جو بہت بڑا ایک سیلاب آیا نقصان کا، صوفیہ کی وہ جھوٹی روایتیں تھیں جو ان کی نسلوں نے گھڑی، حالانکہ وہ ٹھیک شریعت کے مطابق کیا شریعت کی روح ہے۔ یہ جو آپ حسن بصری اور رابعہ بصری کا نام سنتے ہیں اور حبیب عجمی اور بالکل ابتدائی دور کے صوفیہ، بہت بڑا احسان ہے ان کا، یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ متکلمین اشاعرہ اور ماتریدیہ الگ الگ ہیں، فقہا الگ الگ ہیں، علم کلام الگ ہے، شریعت کا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں پر لوگ الگ الگ نہ ہوں، لیکن صوفیہ ظاہر میں ذرا سے الگ ہوتے ہیں، آگے جا کر ایک ہی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سب مٹے ہوئے لوگ 80-90 ہجری کے آتے آتے اسلام پہ بڑا غلبہ ہو گیا تھا قانون کا، نماز میں اتنی سنتیں ہیں، چوری کی یہ ڈیفینیشن ہے، ہاتھ اتنا کاٹا جائے گا، سب قانونی چیزیں آ گئی، لیکن ان قانونی چیزوں میں عبدیت اور بندگی پیدا کرنے کا مزاج کم ہو رہا تھا۔ بڑا احسان صوفیہ نے کیا کہ انہوں نے عبادت کا ذوق پیدا کیا اور کہا یہ قانونی گرفت قاضی صاحبان کو اور جج اور انصاف معاشرے میں قائم رکھنے والے حکمرانوں کو مبارک، لیکن اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ اللہ کی بندگی کو عام کیا جائے، اسی لیے یہ بڑے بڑے قانون کے ماہرین، ان کا بڑا احسان ہے امت پہ، اور ان کی وجہ سے اسلام کی یہ ساری امپائر قائم ہوئی، انصاف ملا، سب کچھ۔ ان کی نجی زندگی کو دیکھو تو وہ مکمل تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اللہ کی عبادت کا ذوق انہوں نے حاصل کیا۔ اتنے بڑے بڑے مجتہدین اپنے زمانے کے ان صوفیہ کے جوتوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں جن پر اللہ کی بندگی غالب ہے، جنہیں اجتہاد تو کیا ہوتا، مسئلہ پوچھنے کے لیے فقہا ہی کے یہاں جانا پڑتا تھا، وہ فقہا اور ائمہ مجتہدین ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ بشر حافی کے یہاں جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ بشر کو اتنی شریعت معلوم نہیں ہے، آپ تو مجتہد ہیں، تو انہوں نے کہا، پھر اس سے کہا آپ اللہ کی کتاب کے عالم ہیں، حدیث آپ کو آتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند اور کتابیں دیکھیں، کوئی معمولی آدمی تھے؟ انہوں نے کہا سچ کہتے ہو، میں اللہ کی کتاب جانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتا ہے، میں جانتا ہوں اللہ کا حکم کیا ہے اور وہ جانتا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے، اس لیے ان کے پاس جاتا ہوں۔ اس لیے جھوٹا بھرم قائم رکھنے کو جب علم مسلسل نہیں آتا تو جھوٹ کا سہارا پھر لیتے ہیں لوگ، جھوٹی حکایتیں، جھوٹی روایتیں، محض ایک دین ہے اسے ثابت کرنا ہے، کوئی بھی دین کوئی بھی نظریہ جو جھوٹ کے ساتھ منسلک ہو جائے وہ آج نہیں تو کل دم توڑ دیتا ہے. آدمی اللہ کے ہاں سچائی کے ساتھ حاضر ہو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی سچے دین کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولے. علم کی ترسیل رک جاتی ہے, مطالعہ رک جاتا ہے, پڑھائی رک جاتی ہے. اللہ نے 650 برس کے بعد دنیا کی طرف توجہ فرمائی اور پہلا لفظ جو نازل کیا فرمایا اقرا پڑھیے. یہ نہیں کہا کہ اٹھیں اور میری توحید کی دعوت, یہ نہیں فرمایا کہ ایک خلافت کا نظام قائم, کچھ فرمایا پڑھیے. اس لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی بھی دینی مجمع میں جا رہا ہوں, واپسی پہ سوچنا چاہیے کہ میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا, کیا نئی چیز میں نے سیکھی. اور دوسری چیز جو انسان کو صحیح طرح قائم رکھتی ہے خدا کے دین کے ساتھ منسلک, وہ یہ عبادت ہے. ہم نے اپنے مشائخ کا ذوق یہ دیکھا, بڑے بڑے حضرات کو دیکھا, جتنی علم میں گہرائی اور پختگی تھی اسی طرح اللہ کی عبادت کا ذوق بھی تھا. آپ 4.25 گھنٹے میں تراویح اور عشاء سپاری ہوئے, ہم نے حضرت کیا دیکھا ہوں خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے 10 بجے عشاء شروع ہوتی تھی رمضان میں اور ٹھیک 2 بجے کے قریب وہ خان پاس گھر چلے جاتے تھے. 3 پارے سنتے تھے اور ہر 4 رکعت کے بعد 15 منٹ مراقبہ, جو بھی اتنا ہی ان کا وقفہ ہوتا تھا. تو پورے 4 گھنٹے روزانہ اللہ کی عبادت کی ذوق تھا. دیوبند میں اپنے حضرات کے ہاں کئی رمضان گزارے, ذوق تھا عبادت. وہاں تو کوئی تصور نہیں تھا رات ایسا سونے کا. دسمبر اور جنوری کی راتیں لکھنؤ میں اور رائے بریلی میں دیکھی, وہاں تو سب لوگ یہی کہتے تھے کہ راتیں سونے کے لیے تھوڑی ہی ہوتی ہیں, کیسے سو گئے ہو, اٹھو نماز پڑھو نفل پڑھو. یہ ذوق ہے عبادت کا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, اللہ کو یاد کرنے کا. یہ دوسری چیز. اور جتنا یہ ذوق غالب آ جاتا ہے بندگی کا رنگ انسان پر چڑھتا ہے, اور یہ بندگی کا رنگ گہرا ہوتا ہے. اس لیے جو شخص بھی فرد یا جماعت علم نہ رکھے اور بندگی اس کے ذوق میں شامل نہ ہو جائے وہ مردہ ہے. آج زندہ ہے تو کل مردہ ہے, کل زندہ ہے تو پرسوں مردہ. اور تیسری چیز جو ان دونوں میں کام آتی ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالی کی محبت. اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق 3 طرح سے ہے. ایک تعلق ہے اللہ تعالی کے ساتھ محبت کا. اس محبت میں آدمی فنا ہو جائے اور خدا کی محبت میں کام کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے, بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ محبت اسے گمراہی میں نہ لے جائے. مشائخ میں تربیت میں کمی رہ جائے اور وہ اپنے حلقے میں اس چیز کی دعوت نہ دیں کہ اس مخدومیت کو توڑنا ہے، اس مخدومیت کے مزاج کو ختم کرنا ہے. یہ ایک خاص مزاج ہے، تقدس کا روب، حضرت رحمت اللہ علیہ سے وابستگی، شیخ کے خادم خاص، اللہ کے ان پاک اور نیک بندوں کے اور عام لوگوں کے درمیان حائل ہو جانا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو یہ چھوٹوں میں مخدومیت کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے. جہاں تربیت میں یہ مخدومیت کا مزاج نہیں توڑتے، یہ آفت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتا ہے، یہ گمراہی کا مستقل ایک راستہ ہے. اس لیے ہمیشہ اس مخدومیت کے مزاج کو توڑنا چاہیے. کچھ نہیں، اللہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب پروردگار عالم کے یہاں فقیر ہو. ابدیت سب سے بڑی چیز ہے بندگی. اس لیے تربیت میں کمی رہتی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کچی خلافتیں، سبق کے بغیر ہی خلافت، اجازت اور اگلی پشتیں جو آتی ہیں وہاں پھر خلافتیں پیسوں کی بھی ہوتی ہیں. لندن سے آ گیا کوئی بیعت ہونے تو اس کی خلافت اس لیے ہو گئی کہ لندن ہم بھی جائیں گے تو ٹھہریں گے. یہ سب مکر اور فریب ہیں، اسراء کے. یہ کشف جو تکوینیات کا ہوتا ہے، یہ مشائخ کے ہاں ہم نے جنہیں دیکھا بچوں کا کھیل تھا، کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں، بڑی چیز کیا پسند ہی نہیں کرتے تھے. کشف تشریعات کا بھی ہوتا ہے اور کشف تکوینیات کا بھی ہوتا ہے. تشریعات کا کشف اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کسی آدمی پہ ہو جائے تو ایک ایک بات پہ سو سو سجدے کرنے چاہیے. علوم کے نئے دروازے کھلتے ہیں. وہی حدیث ہم بھی سو بار پڑھتے ہیں اور شیخ بھی پڑھتے ہیں، اس حدیث کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ حیران ہوتا ہے آدمی کہ اللہ نے اس کے دماغ میں کیسی بات ڈالی ہے. یہ اس کو جو حکمت پتا چلی، یہ جو اس کو کشف اس تشریعات کا ہوا ہے شریعت کا، یہ خود مقاصد میں سے ہے. وہ اللہ کا بندہ شریعت کو اتنا سہل اور آسان کر کے پیش کرتا ہے. جو غالب نے کہا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں، فطرت کے مطابق تکوینیات کا کشف، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کو یہ عہدہ مل جائے گا، کچھ نہیں سمجھتے تھے. مذمت ہوتی تھی، حوصلہ شکنی ہوتی تھی، کسی خاص تعلق سے کسی کو کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا. اس لیے یہ تمہید باندھی کہ رضوان علی میاں صاحب رحمت اللہ کہتے تھے کہ اپنے حضرت کے ہاں دیکھا، ایک مرتبہ ہی فرمایا تھا کہ اپنے حضرت کے ہاں جتنا کشف دیکھا کہیں نہیں دیکھا. خود اپنا واقعہ لکھا ہے، بیان بھی فرماتے تھے کہ رمضان پورا گزر گیا، خانقاہ میں اعتکاف میں آخری دن عشاء کی نماز بڑی وحشت میں نے پڑھی اور بڑا مجھے اپنے حال پہ افسوس ہوا کہ اس رمضان میں خانقاہ میں کون کون کن برکتوں سے نوازا گیا اور کیا کیا لوگ اصلاح لے کے گئے، اور میرا حال ویسے کا ویسے ہی رہا. تو وحشت میں نماز پڑھی بیٹھا ہوا تھا تو حضرت کے خادم آئے بخاری صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، اور کہا حضرت یاد فرماتے ہیں. تو میں پہنچا تو حضرت علی میاں وہ کیا آئے تھے، حتی اذا استی اثر رسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے اور انہیں یہ جانا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ زیادہ درست نہیں ہے. فرمایتے میں ندوہ میں تفسیر پڑھاتا تھا تو میں تفسیر قرآن پاک کی بیان کرنے لگا، لیکن دیکھا حضرت کبھی اس سے بات کرتے ہیں کبھی اس سے کبھی اس سے، توجہ نہیں فرمائی میری طرف. میں کھڑا تفسیر بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ جو میں سوچ رہا تھا یہ اس کا جواب ہے. یہ بہت ہوتا تھا. یہ چیزیں مخدومیت کو پیدا کرتی ہیں اور یہ حضرات کی توڑتے تھے. فیصل آباد تشریف لائے تو لیٹے ہوئے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ، تو دوپہر کو سب کھانا کھا کے سو گئے. حضرت بھی تو کچھ دیر کے بعد فرمایا کوئی ہے، تو خادم تھے ان کا، جی حضرت فرمائیں. فرمایا باہر دیکھو مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کہتے میں آیا تو عرض کیا کوئی نہیں. فرمایا نہیں دیکھو کوئی ہے. تو ذرا سا اور گھوم پھر کے دیکھا تو ایک صاحب فصل لگی ہوئی تھی بڑی بڑی اور اس میں بیٹھے رو رہے. تو میں نے جانا کہ شاید یہی ہوں گے، تو میں نے کہا کیا بات. تو انہیں پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگے حضرت سے ملا دو. میں نے کہا بندہ خدا اتنی کیا بات ہے، آؤ مل لو، تمہیں تو یاد فرماتے ہیں. تو جب وہ صاحب گئے تو حضرت نے فرمایا بھائی میں انسان ہی ہوں، میرا ملنا کیا دشوار ہے، نمازوں میں آتا ہوں اس وقت مل لیتے. یہ اتنی اللہ اور رسول اللہ تعالیٰ کو اتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگوں کے واسطے دینے کی کیا ضرورت تمہیں پیش آ گئی. تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا حضرت کئی مرتبہ آیا ہوں یہ خود دام نہیں آنے دیتے. حضرت رحمت اللہ بہت سخت بات کی، وہ نہیں کہتا. یہ مخدومیت کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اس کو توڑنا مقصود ہے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور نیکی اگر بندگی پیدا نہیں کرتی تو آگ لگانے کے کام سب جھوٹ. ہمیشہ یاد رکھو یہ شب بیداریاں، یہ بارہ تسبیح، یہ ذکر اگر بندگی پیدا نہیں نہ کرتا سب جھوٹ. پھر کلمہ پڑھو، پھر مسلمان ہو جاؤ، سب بل. کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ اگر پانی سے نکال دیں تو کہیں پانی نہیں ہے، کوئی تو چیز ہوگی. نمی اگر پانی سے نکل جائے نا تو پانی پانی نہیں رہتا. آگ میں کیا چیز ہے، تپش آگ سے نکال دیں تو آگ آگ نہیں ہے. عبادت سے اگر بندگی نکل جائے نا تو کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں ہے. سر پھوڑتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے دوبارہ تسبیح اس کی کچھ نہیں ہے اگر بندگی پیدا نہیں ہوتی اس ذکر کے نتیجے میں. ہر وہ نیکی، ہر وہ قربانی، ہر وہ چلا اور خانقاہ جس سے آدمی میں ادعا پیدا ہوتا ہے، دعویٰ پیدا ہوتا ہے اپنے تقدس کا، اپنی بزرگی کا، شیخ الاسلام بننے کا، مفتی بننے کا، یہ جو دعویٰ پیدا کرتی ہے نا نیکی، یہ نیکی جہنم میں ڈالتا ہے. کچھ نہیں. یاد رکھو بندگی پیدا ہونی چاہیے، پانی میں نمی، آگ کی تپش اور عبادت میں بندگی، بس. اگر یہ پیدا نہیں ہوتی تو صبح و شام کلمہ پڑھے کہ اللہ کافر ہوں مومن ہونا چاہتا ہوں. یہ اسی ناقص تربیت کا نتیجے میں مخدومیت پیدا ہوئی اور اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا. اب زہبی کو پڑھیں، پڑھتے نہیں ہو نا، ہمارے سارے حضرات پڑھتے پڑھاتے رحمہ اللہ. ابھی تو ہزاروں زندہ ہیں، لاکھوں. خانقاہ میں جاتے تھے سراجی اعظم خان صاحب رحمت اللہ علیہ، چار چار گھنٹے چپ بیٹھے رہتے، اپنا پڑھتے رہتے تھے. مرید بیٹھے ہیں تو ذکر کرو، چپ. کوئی دل والا کوئی ایسا آ جاتا تھا تو خوش ہوتے تھے, علمی گفتگو ہوتی تھی, بحث ہوتی تھی, کوئی چیز حضرت رحمت اللہ پوچھتے تھے. وہ عید کا دن تھا خانقاہ میں, جس دن کوئی ایسا صاحب ذوق آ گیا, خود لے جاتے تھے, کتب خانہ دکھاتے تھے. کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ کوئی مسئلہ کیا تو خاموشی سے گئے, ساتھ لے گئے اور کتب خانے سے کوئی کتاب نکال کے دکھائی کہ یہ پڑھ لیں, یہ علم ہے, یہ نہ ہو نہیں چاہیے. اور وہ ذکر اور بندگی ہے, اور زاہدی کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے امام رحمت اللہ نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. زاہدی جیسا علم خدا نصیب کر. امام تھے علم, زاہدی نے لکھا ہے کہ حلاج منصور کا جو حلقہ تھا, حلاج پہ جذب غالب آیا نا, انہوں نے الحق کہا نہیں کہا یہ بحث نہیں, تربیت جو ہوئی نا اس نے مخدومیت کو پیدا کیا, اور اس حد تک مبالغہ ہوا کہ ہے تو گندی بات لیکن کیا کریں, سمجھنے کو عرض کرنی پڑتی ہے کہ ان کے مشائخ اس سلسلے کے جب طہارت کے بعد باہر آتے تھے تو استغفر اللہ معاذ اللہ ان کے مرید پیشاب پی لیتے, اور جو دوسری چیز تھی خوش کر کے جلاتے تھے, اور دھواں سنتے تھے اور کہتے تھے اس میں نور ہے ولیعہد باللہ. تو جن مشائخ کی اس حد تک پرستش ہوتی تھی وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے, منع کیوں نہیں کرتے تھے, کیوں نہیں روکتے تھے لوگوں کو کہ غلط گمراہی ہے مت کرو, ہے کوئی انسانیت. اسی لیے قرآن کہتا ہے لو لا ينهاهم الربانيون عن قولهم الاثم واكلهم السحت, اور ان یہودیوں کے ربانی, ربانی کہتے ہیں نا رب والا جو اللہ والا ہے ولی ہے, ان یہودیوں کے مشائخ کیوں نہیں اپنے مریدوں کو روکتے عن قولهم الاثم کے جھوٹ مت بولو, واكلهم السحت اور حرام مت کھاؤ, اس لیے کہ کاروبار ہی جھوٹ پہ چلتا تھا, جھوٹی روایتیں نہ گھڑیں, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولیں تو کریں کیا بیچارے, وہ صحیح بیان کرنے کے لیے تو علم چاہیے, وہ ہے. اس لیے اللہ کی محبت کا غلبہ جذب کو پیدا کرتا ہے, اور جذب میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ لوگ حدود کو کراس کر جاتے ہیں. اور دوسری چیز وہ جو علم اور اس کی گہرائی ہے اللہ کی محبت کے لیے حاصل کرتا ہے, اور اس محبت سے حاصل کی ہوئی بندگی کی تو وہ مصیبت ہے, اور علم کی یہ مصیبت ہے کہ اس پہ جب انکشافات ہوتے ہیں تو وہ خدا نے جو بندگی فرض قرار دی ہے اس سے بھی پھر جاتا ہے. نماز پڑھ لی پڑھ لی, روزہ رکھ لیا نہ رکھا, یہ بولی سینہ, کسی حد تک امام راضی فارابی ان کو آپ پڑھیں تو ایسے ایسے علم کے نکات بیان کرتے ہیں, ان نکات کو سن کے پڑھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا علم اللہ نے اس پہ کھولا تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ نے اتنا کچھ علم دیا ہے معافی ہو جائے. صاحب روح المعانی نے کتنی خوبصورت بات ایک جگہ لکھی ہے, روح المعانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بغداد میں ایسے گمراہ صوفی ہیں جو علم کو بیان کرتے ہیں یا ایسے تصوف کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شراب پیو یا نشہ کرو 12 تسبیح سب کچھ وہاں کر لی جائے, فَلْيَغْفِرْ. اس لیے خدا کی بندگی عبادت کے ذریعے یا خدا سے تعلق علم کے ذریعے ان دونوں پر تیسری چیز ہونی چاہیے, اور وہ اللہ کا خوف ہے, خدا کی خشیت. ایک دم غافل, 100 دم غافل, اللہ کی بے نیازی پہ نظر جانی چاہیے کہ خدا کی ذات بے نیاز ہے, ساری عمر کی عبادت اٹھا کر ایک طرف پھینک دیں, کون کچھ عرض کر سکتا ہے, اور سارا علم ناس کر دیں اس کا, کون پوچھ سکے. اللہ کا خوف بڑی چیز. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آتیناہ العلم, اور اسے ہم نے علم دیا تھا, ولو شئنا لرفعناہ, اگر ہماری مشیت ہوتی تو ہم اسے اور بلند کرتے, ولکنہ اخلد الی الارض, لیکن وہ زمین کی طرف جھکا. اور علم کے باوجود اتنا نیچے جا کے گرا کہ اللہ نے کہا اس کی مثال سمجھنی ہو تو کتے کو دیکھو, اس جیسی حالت ہو گئی تھی اس کی. اسے اللہ نے علم دیا تھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے ایک خلیفہ جنہیں سلوک طے کرایا پڑھایا, شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے اور عزیز تھے, جن سے بڑی توقعات وابستہ تھی, دلی سے سب کچھ بن سمر کے نکلے اور سونی پت میں جا کے شیعہ ہو. شاہ صاحب کو جھٹکا لگا اس سے. اس لیے یہ جو مزاج بنتا ہے نا, اپنے تقدس, اپنا ورع, میں نہیں, میں اچھا, یہ انتہائی خطرناک چیز. ذکر سے اللہ کی بندگی پیدا ہونی چاہیے. یہ تصوف ضرورت کی وقت کی بہت شدید, کہ دین کے قانونی تقاضوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. جو بھی دین, یہودیت, عیسائیت, خود اگر اسلام ایسا ہوتا کہ قانونی شکوں کا نام ہوتا تو مٹ جاتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو سمجھتے. قانونی شک ہے, نماز میں 13 ارکان ہیں, اتنی سنتیں ہیں, وضو میں 4 فرض ہیں, بچوں نے یاد کر لیا. اس میں محبت کا عنصر شامل ہونا چاہیے تھا. یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی جو صوفیہ نے پوری. اس لیے علم اور اس کے ساتھ عبادت کا ذوق, اللہ کی بندگی, محبت سے اللہ کی نظر پیش کرنا چاہیے. آدمی نظر پوری کرتا ہے. ایک ہے نظر مانتا ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ نیکی کروں, یہ ہو جائے تو یہ نیکی, اس طرح ہو جائے تو اتنے پیسے خرچ کروں, وہ نظر نہیں. اللہ کے ہاں نظر پیش کرنی چاہیے. اللہ نے سیدھے فرمایا ہے کہ جب میرے گھر آئیں ولیوفو نذورہم, انہیں چاہیے کہ نظر پیش کریں, اسے پورا کریں. بیت اللہ کا دروازہ کھلتا تھا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما خلیفہ تھے, 9 سال تک خلیفہ رہے, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بیت اللہ کا دروازہ امیر المومنین کے لیے کھلتا تھا, اور وہ 2 ڈول گلاب کے عطر کے خالص 2 ڈول لے کے اندر جاتے تھے نظر پیش کرنے کے لیے, ہاتھ چبوتے تھے اور بیت اللہ پہ ملتے تھے. یہ اللہ کی نظر ہے. بادشاہوں کے حضور نظر پیش کرتے ہیں. اللہ نے کہا فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, چاہیے کہ نظر پیش کرے. یہ عثمانی جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو پہلا امیر جو گیا اس نے کہا جوہریوں کو بلاؤ، مدینہ منورہ سے باہر جوہری آ کے ملے. اس نے کہا مدینہ منورہ میں سب سے قیمتی نگینے کی کیا قیمت؟ انہوں نے کہا یاقوت ہے، ہیرا ہے، 80,000 تولے سونا اس کی قیمت. اس نے 80,000 تولے میں خریدا. روزہ اثر پہ جب گیا، دروازہ کھلوایا، نیچے سیڑھیوں پہ گیا تو ہتھیلی پہ وہ ہیرا رکھ کے ایسے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے سر کی طرف رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا اور واپس آ گیا اور کہنے کا نظر ہے حضرت. قبر شریف پہ یہ چیزیں رکھ جاتے تھے. شاہ فیصل نے کچھ چیزیں کھلوائی تھی، ڈبے، اس میں عثمانی خواتین جو تھی ان کے زیورات اور بہت قیمتی. کیا چیز تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے چھوڑا تھے. پھر کئی مباحث لگ گئے کہ قبر پہ نظر چڑھتی ہے نہیں چڑھتی، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، وہ بہت بڑی سنی. اللہ کو نظر پیش کر دو رکعتیں پڑھے کہ اے رب یہ آپ کی بندگی ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کا بندہ ہوں. ایک آنا اللہ کی راہ میں ہاتھ سے رکھ کسی غریب کو دے کہ اللہ تیری نظر. یہ سب بندگی کے مراسم ہیں، انہیں پورا کرنا چاہیے. اس سے نفس میں کبر کی جڑ کٹتی ہے اور انسان انسان بن کے رہتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ساری زندگی نظر کر دینے کے باوجود اگر چاہیں سب اڑا کر ایک طرف رکھ دیں تو کوئی منظور نہیں. سعدی رحمت اللہ نے کتنی اچھی حکایت لکھی ہے، سعدی کی بوستان پڑھنے کے قابل. کہ ساری رات عبادت کرتا رہا اور آواز آئی تیری کوئی عبادت قبول نہیں. کسی صاحب کشف نے سن لیا اور اسے کہا حضرت جی جتنی عبادت آپ کرتے ہیں آگے سے آواز یہی آتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر؟ اس نے کہا آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا میرا کام یہی ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں، میرا کام یہی ہے، میں نے یہی کرنا ہے. تو آخری رات جو زندگی کی تھی وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ بار بار اسی اشتیاق اور محبت سے اپنی بندگی اور عبادت کو پیش کرتا ہے اور آگے سے کہتے ہیں نہیں ہے قبول. تو جب موت آنی تھی تو کہا گیا کہ قبولست گرچہ ہنس نہیں سکتا. تیری اگلی پچھلی ساری عبادتیں قبول ہیں اگرچہ تو اس قابل نہیں ہے. قبولت گرچہ ہنر نہیں سکتا، تجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے. بس ایک ہی بات ہے کہ جزما پناہ دیگر نسبت، کہ تمہارے در کو چھوڑ کے نہیں گیا. یہ وفا ہے، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے. ہم میں وفا انسانیت کی حد تک نہیں رہی، کبھی شرم حیا نہیں آتی. چار دن اکٹھے کھانا کھایا ہے، دو وقت بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسانات ہیں، غم اور دکھ میں ایک دوسرے کے کام آئے ہیں، کچھ نہیں. ایسے تعلقات توڑ کے منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، ذرا خیال نہیں آتا کہ وہ بھی انسان ہے، اس نے بھی کچھ دن کاٹے ہیں، اس کی بھی کچھ جذبات. یہ انسانیت کی حد تک بھی نہیں ہے. الوہیت اور بندگی میں وفا تو کہیں شاذ و نادر ہوتی ہوگی. بندگی کی وفا بہت بڑی چیز. خون ہو جاتا ہے اور قیامتیں گزر جاتی ہیں اور کہتا ہے جو آپ نے کیا ٹھیک ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا نہ سے آپ کا فعل بالکل ٹھیک ہے, آپ کو یہی کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں راضی ہوں, میں خوش ہوں. خدا کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بندے وفا کریں. خدا کا حق بنتا ہے کہ بندے ثبوت پیش کریں اپنی بندگی کا. اور یہ دکھائیں کہ اے رب یہ ہے صرف تیرے لیے. اس مقام تک بندگی کو پہنچنا چاہیے کہ کچھ ہو جائے, سر سے خون گزر جائے, کچھ نہیں. جو آپ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. حضرت شیخ فرماتے تھے, وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیشاب کی تکلیف تھی, بندش ہو جاتی تھی. اتنے برس تک ہم انہیں دیکھتے رہے کہ اٹھا کے خدام لے جاتے تھے. کبھی کبھی نماز میں جو ہی سلام پھرتا تھا فرماتے جلدی کرو اور لے جا کر بٹھا دیتے تھے, اور پھر گھنٹہ گھنٹہ بھر نہیں پیشاب آتا تھا. حضرت کے خادم فرماتے رحمہ اللہ کہ کئی برس خدمت میں رہا, ایک دن نہیں سنا کبھی کہا ہو کہ غلط یا کچھ, کچھ بھی نہیں. ایک دن بہت شدید تکلیف تھی تو فرمایا میرے مالک یہ کہا تو مجھے ہوا کہ زندگی میں آج ایک دن ایسا آیا ہے کہ اللہ سے کوئی شکایت کچھ چیز, تو شدید تکلیف میں اتنا کہا میرے مالک, اور پھر غفلت طاری ہو گئی اور پھر ہوش میں آیا تو فرمایا ہر حال میں آپ کا شکر. تو میں نے سوچا آج کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, یہ چیز کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی پیش آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اے مالک تیرا شکر ہے, ونعوذ باللہ من حال اہل النار, اللہ جہنم کے حال سے میں تیری پناہ مانگتا. اس لیے اس عبدیت اور بندگی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے. ہر خدا کے قرب کی راہ جو ان کے کوچے سے نہیں گزرتی سب گمراہی ہے, سب جہنم. اللہ کے قرب کی کوئی راہ باقی نہیں رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہ گزرتی, ہو نہیں سکتی, ختم ہو گئی بات. کبھی دنیا میں کسی نے نہیں کہا کہ میں آخری آدمی ہوں اللہ کی طرف سے آیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ میرے بعد کوئی نہیں ہے, بس میں آخری ہوں. اللہ کے قرب کی تمام راہیں ختم ہیں, بس وہ راہ. اس لیے مشائخ مشکلات تکالیف وظائف بتاتے ہیں, سر آنکھوں پہ ان کی بتائی ہوئی چیزیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھو رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو مشکلات دور ہو جائیں گی, یہ وظیفہ پڑھا کرو امتحان میں یہ پڑھا کرو. ہم نالائکوں کی عقل سے بالا ہیں یہ مشائخ کی چیزیں, یہ جو ورد وظیفے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے جو کہا کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز پڑھ کے مجھ سے مدد مانگو, تو اے حضرت جتنے وظیفے ہیں اس کے مقابلے میں دو نفل کہیں زیادہ عظمت رکھتے ہیں, اس راہ کو کیوں نہ اپنائیں. اللہ کہتا ہے واللہ الاسماء الحسنى، اچھے نام سب اللہ کے ہیں، فدعوہ بہا، میرے ناموں کے ذریعے مجھے پکارو. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے وہ دعا پڑھو جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، انہیں نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اور اس پہ یقین نہیں ہوتا، اور شیخ دو لفظ بتا دے تو اس پہ یقین ہوتا ہے کہ حضرت کے وظیفے نے بڑا کام کیا. اے جو حضرت نے بتایا تھا وہ وظیفہ کیوں نہیں کام کرتا؟ اپنے اندر کے ایمان میں کمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نقشبندیہ کی جو بھوپال میں خانقاہ ہے نا، یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے یحییٰ، ان کی قائم کردہ ہے. یہ یحییٰ مجددی ہیں، ایک معصومی مجددی ہیں جو خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ کی اولاد، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی وہاں کے مجاز تھے، خلیفہ تھے. پیر ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ بہت بہت بڑے آدمی، تصوف میں ان کا قدم بڑا راست تھا. تو کوئی عورت آئی، اس نے کہا حضرت یہ مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیا. تو اسے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو کثرت سے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اسے پڑھا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. حضرت کے صاحبزادے شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ کا دور آیا تو کسی نے تعویذ مانگا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے ایک عورت آئی تھی اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ یہ بتایا تھا، آپ وہ پڑھیے. اس نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت تعویذ دے دیں، تو ڈانٹ دیا اس نے، فرمایا تمہیں پتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے عرش کے نیچے کچھ خزانے ہیں اور ان میں سے ایک خزانہ تمہیں بتاؤں، اور پھر فرمایا تھا ابو ذر لاہور پڑا کرو. فرمایا آپ کمال کرتے ہیں، میں آپ کو اس عرش سے ایک کے نیچے خزانے کی ایک چیز بتا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں تعویذ دے دیں. یہ سب ذوق بندگی کا یقین کے ساتھ وابستہ ہے. اور یقین کیا ہے؟ یقین ہے تصور سے محسوس تک کا سفر. بس تصور جب احساس کا روپ اختیار کر لے یہ یقین. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ یقین پہ زور دیتے تھے. تو عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، حضرت ہی سے سنا تھا، فرماتے تھے ہمارے حضرت سب سے زیادہ یقین پر زور دیتے تھے. پھر سوچتے رہے ہم یقین کیا ہے، تو یہ احساس ہوا، خیال آیا کہ یقین سفر ہے تصور سے لے کے احساس تک کا، بس اس کا نام یقین. کل انشاءاللہ اس پہ بات.